الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد و اہل بیته الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس و طہرہم تطہیرا لا سیما علی بقیۃ اللہ العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم وغزبهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صلوات پڑھ ملک محمد والے مومنین اکرام بار باب آزاد اسلام دین کامل کے عنوان سے جس سلسلہ مباحث کو شروع کیا تھا لطف پروردگار عالم آج اس کی ترتیباً چوتھی نشست ہے. گزشتہ نشستوں میں آپ اہل ایمان کے سامنے بیان کیا کہ اسلام کی تکمیل کے دن کیا اہتمام کیا تھا اللہ کے رسول نے کہ جب آیہ بلغ نازل ہوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو وہ پیغام سنا دیا کہ جس کے سنانے کا حکم دیا تھا, اور اس پیغام کی شان اور اس پیغام کی عظمت کے لیے خود یہ آیت قرآن ہی کافی ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منصب کے اعتبار سے یہاں جو حکم دیا جا رہا ہے وہ اس لیے دیا جا رہا ہے کہ ولایت انتہائی اہمیت رکھتی تھی. پیغام ولایت کوئی عام پیغام نہیں تھا, لہذا اب اگر سرکار نے یہ پیغام نہ پہنچایا جو کہ ممکن نہیں تھا, لیکن بہرحال اس بات کی شدت کو بیان کرنا ضروری تھا, تو اللہ نے بیان کیا کہ اگر آپ نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو گویا کار رسالت انجام نہیں دیا. اب یہاں معاملہ سرکار کی عظمت کے اوپر نعوذ باللہ حد نہیں آ رہا ہے, بلکہ بیان یہ کیا جا رہا ہے کہ پیغام اتنا اہم ہے کہ اگر یہ پیغام نہ پہنچایا تو آپ کی ساری محنتیں رائے گاہ ہو جائیں گی, آپ کی ساری صعوبتیں رائے گاہ ہو جائیں گی. اور اس سے پہلے جو آیت کا جملہ ہے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم, آج کے دن کافر مایوس ہو گئے اس دین سے. کیوں مایوس ہو گئے؟ کیونکہ علی جیسا محافظ دین کو مل رہا ہے, اور مسلسل اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا تعارف کرایا تھا, مگر جو تعارف غدیر کے میدان میں تھا, آپ ذرا آپ درک کیجئے کہ غدیر کے میدان میں کتنی شدت کے ساتھ, کتنی شدت کے ساتھ, کتنی تاکید کے ساتھ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو روک کر چلچلاتی ہوئی دھوپ میں لوگوں سے کہا کہ عنقریب میں لبیک کہنے والا ہوں اور ظاہری اعتبار سے دنیا سے پردہ فرما لوں گا، تم عنقریب مجھے کھو بیٹھو گے۔ لہذا وہ پیغامات سنائے، کتنی شدت اور تاکید ہے اس کے اندر۔ لوگوں نے جب اس پیغام کو یاد نہیں رکھا تو اگر صرف ذوالعشیرہ پر چھوڑ دیا جاتا تو اس پیغام کو تو بالکل ہی فراموش کر دیتے۔ یہی معاملہ ہوتا نا، مثلا اگر کہا جاتا کہ جناب ذوالعشیرہ سے لے کر آج تک پیغام مسلسل سنایا ہے ولایت امیر المومنین کا، تو کیا وجہ تھی کہ غدیر کے اندر اتنی شدت کے ساتھ پیغام پہنچایا گیا؟ تو سوال اس سے کیا جائے جو یہ سوال کرے کہ جناب جب اتنی شدت کے ساتھ پہنچایا تھا اور یاد نہیں رہا، اگر یہ شدت و تاکید نہ ہوتی تو پھر تو بالکل ہی فراموش کر دیا جاتا۔ لہذا آج کم از کم اتنا تو واضح ہے نا کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو مولا کہہ کر خطاب کیا تھا۔ آج تو بحث لفظ مولا پر ہے کہ مولا کے معنی کیا ہیں، لیکن اگر یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انداز اختیار نہ کرتے اور پروردگار عالم انداز اختیار نہ کرواتا تو آج دین اسلام کی اصل و اساس خطرے میں پڑ جاتی۔ اسی لیے کہا تھا کہ اگر آپ نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو ما بلغت رسالتا، گویا آپ نے کار رسالت انجام نہیں دیا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روحی لہ الفدا، ان کی تمام تر محنتیں، تمام تر مشقتیں لوگ ضائع کر دیتے۔ بس میں نے آپ سے عرض کیا کہ زبانی اعتبار سے ہم ولایت کا ترجمہ صحیح کرتے ہیں، مگر عملی اعتبار سے ہمیں ولایت کو اختیار کرنا ہوگا۔ ترجمے پہ ہم بحث کرتے ہیں اور کہتے ہیں جناب ترجمہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح ہے۔ کون سا صحیح ہے؟ کہ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام اسی طریقے سے حاکم ہیں جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاکم تھے۔ اسلام نے مرکز قرار دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشبیہات کی طرف اگر آپ غور کریں تو آپ کو یہ تشبیہات بے جا نظر نہیں آئیں گی۔ کہا یا علی تمہاری مثال کعبے جیسی ہے، ہے حدیث رسول اللہ کی، یا علی تمہاری مثال کعبے جیسی ہے۔ اسلام نے مرکزیت سکھائی ہے، مجھے اور آپ کو مرکزیت کا درس دیا ہے۔ وَإِلَّا اگر یہ درس نہ ہوتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تمہاری مثال کعبے جیسی ہے۔ اب یہاں کعبے جیسی سے کیا مراد ہے، جبکہ دوسری حدیث میں ہم دیکھتے ہیں حرمت المومن افضل من کعبۃ اللہ، مومن کی حرمت کعبے سے افضل ہے۔ یہاں امیر المومنین کو کہا جا رہا ہے کہ تمہاری مثال کعبے جیسی ہے، یعنی کیا کیا مطلب ہے؟ ہر شہر میں کعبہ نہیں ہوتا، کعبے کے لیے مکہ جانا پڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہے جہاں مسلمان ہو وہاں کعبہ بنا لیں، ایسا تو نہیں ہے نا کہ جہاں مسلمان ہو وہاں کعبہ بنا لیں، ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی بنائے گا بھی تو بطور تبرک اس کعبے کی شبی کو اپنے عزاخانے میں، اپنے گھر میں، یا کسی بھی جگہ بطور تبرک یاد دہانی کے لیے تو لگا سکتا ہے، لیکن حکم کعبہ اس کے اوپر جاری ہوگا؟ حکم کعبہ جاری نہیں ہوگا۔ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال کعبے جیسی کہی تھی، یعنی تمام امت مسلمہ کی ذمہ داری تھی کہ علی ابن ابی طالب کی ولایت اور حاکمیت کو قبول کرتے ہیں۔ اور پھر یہ سوال ہی نہیں تھا کہ ہم یہاں رہ رہے ہیں تو اس ولایت کو کیسے مانیں، ہم وہاں رہتے ہیں تو اس ولایت کو کیسے مانتے ہیں۔ اس نے ایک دفعہ سوال کیا تھا، ولایت کی ہمارے سے بات ہو رہی تھی، کہا ہم پاکستان میں رہنے والے ولایت پر کیسے عمل کریں؟ میں نے کہا بالکل اسی طرح کہ جس طرح اگر جنگ ہوتی شام اور کوفہ کی، اور اس جنگ میں کوفہ میں امیر المومنین علیہ السلام کا لشکر ہوتا، میں چاہے شام میں رہ رہا ہوتا، میری شرعی ذمہ داری کیا تھی؟ میری شرعی ذمہ داری کیا تھی؟ کہ امیر المومنین کا ساتھ دوں، امیر المومنین کے لشکر میں حاضر ہوں، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے صدا پر لبیک کہوں۔ بس میری اور آپ کی ذمہ داری ولایت کی صدا پر لبیک کہنا ہے، اور یہ ولایت اس مرکزی نظام کا نام ہے کہ جس سے جو بھی ٹکرائے گا اس کو رسوائی ملے گی۔ جو بھی ولایت سے ٹکرائے گا اس کو رسوائی کے علاوہ کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میری اور آپ کی شہزادی سیدہ فاطمۃ الزہرا صلوات و سلام اللہ علیہا، بی بی نے تشبیہ دی ہے کہ تمہیں اس اونٹنی سے سوائے خون اور مواد کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ جو آج تم نے معاملے کو تخریب کیا ہے نا، تم نے عہد خدا کو توڑا ہے، تو ہم نے خداوند متعال کے عہد سے روح گردانی کی ہے. بس ان جملات کو, اس ولایت کو مجھے اور آپ کو سب سے پہلے اپنی ذات پر, پھر اپنے گھر پر, پھر اپنے معاشرے پر, اور خصوصاً وہ افراد جن کو نعمت میسر ہے کہ شیعہ ماحول میں, شیعہ علاقوں میں, امام رضا سے منسوب علاقے میں رہ رہے ہیں, کم سے کم ہم تو ولایت کے سانچے میں ڈھل جائیں, ہمارا فرد فرد ولایت کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہو, یا ہر جوان مالک عشرت کی اتباع کرتا ہوا نظر آئے, یا ہر ایک شخص سلمان و مقداد و ابو ذر کی سیرت کے اندر نظر آئے. یعنی جیسے یہ فدائی تھے, جیسے یہ اپنا جان دینے کے لیے تیار تھے, اپنا مال دینے کے لیے تیار تھے, اپنا سب کچھ دینے کے لیے تیار تھے علی ابن ابی طالب کی راہ میں, میں اور آپ بھی ایسے ہی تیار نظر آئے. میں نے کل کی مجلس میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ دین دین کامل ہے, اور اس کو, اس کی تکمیل غدیر کے دن ہوئی ہے. بس غدیری مکتب والوں کو کسی سے بھی کچھ لینے کی ضرورت نہیں ہے, صرف اتنا اپنے آپ کو مضبوط کر لینا ہے کہ دوسرے میری اور آپ کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھیں کہ ان سے کیا سیکھا جائے, ان سے کیا لیا جائے. اگر علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام باب العلم ہیں, تو اس باب العلم سے میں نے اور آپ نے کتنا استفادہ کیا. اس نہج البلاغہ کو جو تمام خطبات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نہیں, چند خطبات پر مشتمل سید رضی کا کارنامہ و تالیف ہے, اس نہج البلاغہ کو کتنی دفعہ دن میں کھولتے ہیں, دن چھوڑ دیجئے ہفتے میں, ہفتہ چھوڑ دیجئے مہینے میں, مہینہ چھوڑ دیجئے ماہ رمضان, شہادت امیر المومنین کا موقع ہے, اس ماہ رمضان میں کتنی دفعہ نہج البلاغہ کھلتی ہے؟ کیا ایک دفعہ بھی اپنی زندگی میں نہج البلاغہ کا کامل دورہ کیا, کامل مطالعہ کیا, قرآن مجید کے ترجمے کو پڑھا؟ دعوت دے رہے ہمارے رہبر ان مغربی جوانوں کو کہ آپ کو اگر اسلام کو جاننا ہے, اسلام کو سیکھنا ہے, تو مسلمانوں کے ذریعے نہ سیکھیں, مسلمانوں کے ذریعے اسلام کو نہ سمجھیں, مسلمانوں کے ذریعے اسلام کو نہ سیکھیں, بلکہ اسلام کو سیکھنا ہے, اسلام کو سمجھنا ہے, تو قرآن مجید کے ذریعے اسلام کو سمجھیں. میں بھی دعوت دے رہا ہوں آپ تمام اہل ایمان کو, اگر ولایت کو سمجھنا ہے تو مجھ جیسے مقررین سے نہیں, ہماری بتائی ہوئی بات شاید آپ کے دل میں اثر نہ کرے, کیونکہ تقویٰ اس لیول پر نہیں ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا, تقویٰ اس لیول پر نہیں ہے, ہمارا تقویٰ تو اس مقام پر بھی نہیں ہے. میں واضح بات یہ بیان کیا کرتا ہوں جوانوں کے سامنے کہ جس زمانے میں میں اپنی مثال دے رہا ہوں آپ کو, کہ جس زمانے میں میں آیت اللہ خمینی کی کتاب آداب نماز کو پڑھ رہا ہوتا ہوں, اس زمانے کی نمازیں اور ہوتی ہیں, اسرار الصلاۃ کی بات نہیں کر رہا ابھی, یہاں پر بات کر رہا ہوں میں آداب نماز, جو انتہائی سادہ کتاب ہے, صحیح ہے اس میں تھوڑی مشکلیں ہیں, آپ جا کر عالم سے پوچھیے, اس زمانے کی نماز کی کیفیت اور ہوتی ہے, کیونکہ ایک باتقوا انسان نے اس کتاب کو تحریر کیا ہے, تحریر کے اندر محرم کے اثرات ہوتے ہیں. اب اگر میں اور آپ نہج البلاغہ سے متمسک ہو جائیں, امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام, اس سے بلند صلوات پڑھیں محمد والے محمد, اگر میں اور آپ متصف ہو جائیں نہج البلاغہ سے, تو پھر ہمارا جامعہ کیسا ہوگا, معاشرہ کیسا ہوگا؟ افسوس کی بات یہ کہ ہم اس طرف توجہ نہیں کرتے, قرآن ہے مگر پڑھتے نہیں ہیں, نہج البلاغہ ہے مگر پڑھتے نہیں ہیں, تو انہی کے ذریعے میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے؟ یا لیتنی کنتُ معکم, اگر وہاں ہوتے تو کیا کرتے؟ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا, ابھی میں نے نہیں کہا, میں کہا صرف تمنا, اور وہ تمنا جو عربی ادب کے اعتبار سے لیتا اس تمنا میں آتا ہے کہ جس تمنا کی تکمیل کا امکان کم ہو جائے, نہ ہو بالکل. لعلہ یہ بھی تمنا کے لیے ہے, لعلکم تتقون, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, شاید کہ تم متقی ہو جاؤ. یہاں پر کون سی تمنا ہے؟ یہاں پر امکان والی ہے, امکان ہے روزہ رکھ کر انسان تقویٰ کا درس لے لے. لیتا کون سی تمنا ہے؟ کہ جس میں امکان نہیں ہے, یا لیتنی کنت ترابا, روز قیامت کا بھی افسوس مل کر انکار کرنے والا یہ کہے گا اے کاش میں ترابی ہوتا ابن عباس کے بقول، اے کاش میں مٹی ہوتا، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا۔ اب یہاں پر کیا واقعاً یہ مٹی ہو سکتا ہے؟ اس تمنا کی تکمیل تک پہنچ سکتا ہے؟ نہیں، لیکن اہل بیت نے حوصلہ بڑھایا ہے۔ اہل بیت نے کہا تمنا کرو، جب تمنا کرو گے جبھی تو ان اوصاف کو اپنے اندر پیدا کرو گے، جبھی تو ان کوالٹیز کو اپنے اندر زندہ کرو گے، اور جب وہ اوصاف تمہارے اندر پیدا ہوں گے تو زمان و مکان نے لاکھ تمہیں پیچھے دھکیل دیا ہو، تم اپنے عصر کی کربلا میں اپنی ذمہ داری کو ادا کر کر سو وہ ہو گئے۔ کیا نہیں ہو رہے اس وقت وہ جوانان سرخ رو سیدہ کی بارگاہ میں کہ جو جناب زینب کے روزے کی حفاظت کر رہے ہیں؟ کیا میں اور آپ ان کے فضائل بیان نہیں کر رہے؟ کیا میں اور آپ ان کی عظمت کو بیان نہیں کر رہے؟ ان تمام جوانان کی عظمت کو اسی لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ اپنی تمام تر زندگی کی آسائشوں کو چھوڑ کر، لذتوں کو چھوڑ کر، اپنی تمام تر چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے نکل پڑے، سیدہ زینب کے روزے کی حفاظت کے لیے نکل پڑے، امام عسکریان علیہ السلام کے روزوں کی حفاظت کے لیے نکل پڑے۔ کیا یہ جوان اور ایک عام انسان برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کو تبدیل کیا اہل بیت کے لیے۔ انہوں نے اہل بیت اطہار کے در سے سب کچھ لیا نہیں ہے، انہوں نے اہل بیت اطہار کو دینے کے لیے سر سے کفن باندھ لیا ہے۔ بس ان کی زندگی اور ہماری زندگی کیا برابر ہو سکتی ہے؟ فضل اللہ مجاہدین علی القائدین، اللہ نے فضیلت ادا کی ہے ان کو، اللہ کی طرف سے ان کو فضیلت ملی ہوئی ہے۔ بس یہ فضیلت کیسے ملی؟ یہ فضیلت بغیر کام کیے نہیں مل سکتی، مگر یہ کہ لطف پروردگار ہوں، اس لطف پروردگار عالم سے انکاری نہیں ہوں، مگر مجھے اور آپ کو کچھ اپنے اندر ملکہ پیدا کرنا ہوگا، کچھ آگے بڑھنا ہوگا، کچھ امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کو سمجھنا ہوگا۔ وإلا جو لوگ امیر المومنین کے دور میں تھے کیا امیر المومنین کی فضیلت کے معترف نہیں تھے؟ فضیلت کے معترف تھے، صرف مسلمان نہیں غیر مسلمان بھی معترف تھے۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ جب رسول اللہ نے مباہلہ کے لیے قرآن کی زبان سے صدیقہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو نسانہ کے مقام پر لیا، حسنین شریفین کو منتخب کیا، امیر المومنین علیہ السلام کو منتخب کیا اور لے کر پہنچے ان کے سامنے، تو انہوں نے کہا ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں، فضیلت بیان کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، عظمت کے معترف ہیں یا نہیں ہیں؟ عظمت کے معترف ہیں، فضیلت بیان کر رہے ہیں، لیکن مسلمان نہیں ہو رہے۔ نصرانی عیسائی، جب مباہلہ کا مقام آیا، بہل کرنے کا وقت آیا، عظمت اہل بیت کے قائل ہو گئے، عظمت رسول خدا کے قائل ہو گئے کہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ بد دعا کریں تو ان کی دعا پوری ہوگی، لیکن عظمت کے قائل تھے، عظمت کے معترف تھے، عمل کے انکاری تھے، جزیہ دینے پر تیار ہوئے، مسلمان ہونے کو تیار نہیں ہوئے۔ ایک صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ بس وہ جو بخن بخن کہہ رہے تھے غدیر میں، وہ لوگ کون تھے؟ جملات موجود ہیں، لولا علی لہلک، اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے، جملات موجود ہیں، لیکن پھر کیوں نہیں تسلیم کر رہے؟ کیا وجہ ہے؟ حضرت نعمان بن ثابت برادران اہل سنت کے امام اعظم ہیں، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی شاگردی میں 2 سال گزارے، اور اس کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ لولا سنتان لہلک نعمان، اگر 2 سال شاگردی جعفر صادق میں نہ ہوتے تو نعمان بن ثابت ہلاک ہو جاتا۔ کیا چیز رکاوٹ بنی کہ فقہ جعفر صادق علیہ السلام سے نہیں لی؟ کیوں نہیں لی فقہ؟ اتنا بڑا دعویٰ معمولی ہے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، یعنی آپ اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں، پھر دین ان سے کیوں نہیں لے رہے؟ کیا وجہ ہے کہ دین ان سے نہیں لیا جا رہا؟ بعض جگہ انسان کی جاہ طلبی و شہرت طلبی مانے ہو جاتی ہے، اور جب یہ مانے ہو جائے تو علی جیسا امام بھی ہو جو درخشاں سورج کی مانند دن کا پتہ دیتا ہو, اپنے علم کے ذریعے, اپنے تقویٰ کے ذریعے, اپنی فضیلت کے ذریعے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کسی سے ڈھکی چکی ہے؟ عزیزان محترم, امیر المومنین کا تقویٰ کسی سے چھپا ہوا تھا؟ رسول اللہ کے بعد سب سے زیادہ متقی علی ابن ابی طالب ہیں, تاریخ نے ایسا متقی نہیں دیکھا. یعنی کائنات میں خیر الخلق اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو اگر کوئی نفس رسول بننے کے قابل ہے وہ ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ہے. یعنی وہ ذات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے. اب آپ بتائیے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا تقویٰ, امیر المومنین علیہ السلام کی شان, امیر المومنین علیہ السلام کی عظمت, امیر المومنین علیہ السلام کا علم لوگوں کے سامنے ہے مگر حق کے لیے صدائے حق کو بلند نہیں کر رہے, حق کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر لبیک نہیں کہہ رہے, تب فاطمہ در در پر جاتی ہیں دروازہ نہیں کھول رہے. فاطمہ دروازوں پر جا رہی ہے دروازہ نہیں کھول رہے, کیوں؟ سیدہ سلام اللہ علیہ کی عظمت کے محترم نہیں تھے لوگ؟ کون ہے جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی عظمت کو محترم نہ ہو؟ کون ہے جس نے یہ نہ سنا ہو؟ کم سے کم امت مسلمہ میں یہ بات تو مسلم ہے نا کہ حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ الزہرا صلوات و سلام اللہ علیہا جن کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اس بات کو تو سب مانتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول جب سفر سے واپس آتے تھے سب سے آخر میں جناب زہرا سے ملتے تھے, جب سفر سے واپس آتے تھے سب سے پہلے جناب زہرا سے ملتے تھے, جب سفر پر جا رہے ہوتے تھے سب سے آخر میں جناب زہرا سے ملتے تھے. یہ بات تو سب کے نزدیک مسلم ہے کہ اللہ کے رسول حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے تھے, اپنی جگہ پر ان کو بٹھاتے تھے, اپنی ابا اتار کر ان کے استقبال کے لیے بچھاتے تھے اور کہتے تھے کہ فاطمہ زہرا آپ یہاں بیٹھیے. یہ بات تو مسلم ہے نا کہ اللہ کے رسول حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا یعنی اپنی دختر کے ہاتھوں کے گوشے لے کر بولا کرتے تھے کہ میں محمد عربی جب جنت کی خوشبو کا مشتاق ہوتا ہوں تو فاطمہ کے ہاتھوں کے گوشے دیا کرتا ہوں. کیا یہ بات امت مسلمہ کے نزدیک مسلم نہیں تھی؟ کیا عظمت سیدہ سلام اللہ علیہا کے لیے یہ کافی نہیں تھا فاطمہ تو مدد منی, فاطمہ میرا جز ہے؟ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بغیر وحی الہی کے ہو سکتا ہے, بغیر مشیت پروردگار کے ہو سکتا ہے؟ وما ینطق عن الہوا, یہ اپنی خواہش سے نہیں حرکت کرتے زبان کو, کچھ نہیں بولا کرتے اپنی خواہش کے مطابق. ان ہوا الا وحی یوحا, مگر یہ کہ جو وحی الہی ہو, یہ وحی کے تابع ہو کر بولا کرتے, مشیت کے تابع ہو کر بولا کرتے. قرآن کی آیت ہے سورہ نجم کی, پروردگار ہمیں اس طرف بار بار متوجہ کر رہا ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کے رسول اپنی دختر کی محبت میں یہ اعمال و اعمال انجام دے رہے ہیں. یہ مت سمجھنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان چار کو اپنے ساتھ مباہلہ کے میدان میں لے کر جا رہے ہیں تو اس کا کوئی اور مقصد ہے. نہیں, اللہ چاہتا کہ ان کو لے کر جایا جائے. اللہ کے رسول کر سکتے تھے یہ کام اگر پروردگار عالم کی مرضی نہ ہوتی, چادر کے اندر جمع کر سکتے تھے. حدیث کی آپ کو میں نے مثال دی تھی, ایک اور بات سن لیجئے. جب یہ پنجتن پاک جمع ہو گئے اس کے بعد ایک روایت ہمارے پاس ہے, بی بی ام المومنین حضرت ام سلمہ صلوات و سلام اللہ علیہا کی, بی کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. جلیل القدر معظمہ ام المومنین ہیں, آتی ہیں آ کر کہتی ہیں رسول اللہ سے, یا رسول اللہ میں داخل ہو جاؤں, تو سرکار کہتے ہیں ام سلمہ آپ خیر پر ہیں, آپ خیر پر ہیں مگر اس انما کے حصار میں نہیں ہیں. رسول اللہ 6 مہینے تک مسلسل آ کر در سیدہ پر سلام کر کے بتاتے ہیں کہ تمہیں آئے تطہیر کو سمجھنے میں کنفیوژن نہ ہو, تمہیں آئے ولایت کو سمجھنے میں کنفیوژن نہ ہو, تمہیں دین کو سمجھنے میں کنفیوژن نہ ہو, تمہیں پتا ہو کہ دین اس کے اہل سے لیا جاتا ہے. پھر کیا معاملہ ہوا؟ معاملہ اتنی آسانی سے آپ ہم سمجھتے ہیں شاید رات کو لوگ سوئے تھے صبح سب بھولے ہوئے تھے, نہیں ایسا نہیں ہے. ذاتی خواہشات, ذاتی لذات, جاہ طلبی, جب بھی اہل بیت کے مد مقابل کوئی آیا ہے انہی چیزوں کا سہارا لے کر آیا ہے. اور اہل بیت اطہار نے بھی اتمام حجت کی واقعاً حد کمال تک انتہا کی ہے. ایسا اتمام حجت کیا ہے, ایسا اتمام حجت کیا ہے کہ پسر سعد کربلا میں عمر ابن سعد کون تھا, یہ اہل بیت کی عظمت سے واقف نہیں تھا, جانتا تھا اہل بیت کون ہے, مقام اہل بیت کو نہیں پہچانتا تھا, پہچانتا تھا مقام اہل بیت کیا ہے, عظمت اہل بیت کو نہیں جانتا تھا, عظمت اہل بیت کو بھی جانتا تھا, پھر کیوں مد مقابل آ رہا ہے؟ امام حسین نے اتمام حجت کے لیے ایک خیمہ لگایا, اس خیمے میں سے بات چیت کی, امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کہا کہ تم حق کی طرف کیوں نہیں آ جاتے, کہا کہ مجھے رہ کے حکومت ملے گی. امام نے کہا تمہیں رہ کے حکومت نہیں ملے گی, کہا کہ اگر میں آپ کا ساتھ دوں گا یہ میرا گھر گرا دیں گے. امام حسین نے اتمام حجت کے لیے کہا, معلوم تھا علم امامت میں تھا, کربلا کا واقعہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک, حضرت عیسیٰ سے لے کر رسول ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سن رکھا تھا, علم امامت میں تھا کہ یہ معاملہ ہو کر رہے گا. نکلتے ہوئے جناب ام سلمہ سے کہا تھا, شاء اللہ یرانی قتیلہ, اس سے اللہ کے رسول نے فرمایا شاء اللہ یرا کا قتیلہ. امام حسین کے علم میں تھا, پھر الگ سے خیمہ لگا کر اتمام حجت کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ روز قیامت اس کے پاس کوئی عذر نہ ہو, اس کا دفاع کرنے والے کوئی عذر لے کر نہ آئیں. امام حسین نے امام حجت کیا, کہا میں تمہارا گھر بنواؤں گا, کہا کہ یہ میرے نخلستان کو میرے باغوں کو تباہ کر دیں گے. امام حسین نے کہا میں تمہیں حجاز میں اس سے اچھے باغ دلواؤں گا. آخر میں کیا ہوا, حق کا ساتھ نہیں دیا, کیوں؟ لالچ میں مل گئی رہے گی حکومت. ایک تو نہیں ملی, فرض کر لیجئے مل جاتی اب تک رہتی, اگر مل جاتی تو اب تک رہتی, مر جانا تھا نا اس کو, 10 سال بعد, 20 سال بعد, 40 سال بعد. امام حسین نے اتمام حجت کی, ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. اور ایسا اتمام حجت کیا بار بار کربلا میں, اور یہی طریقہ دیگر معصومین علیہ السلام کا بھی رہا. ہم جو کہتے ہیں نا اولا محمد و آخرا محمد و اوسطا محمد و کلا محمد, اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی یہ ہے کہ یہ سب دین محمد کے سانچے میں ایسے ڈھل چکے ہیں کہ افکار محمدیہ اب انہی کے وجود کے ذریعے متجلی ہوں گی. افکار محمدیہ, رسول اللہ کے افکار اب اسی در سے ملنے ہیں, اب کہیں اور سے افکار رسول خدا نہیں ملیں گے. اور آج بھی افکار رسول خدا اگر کسی کو چاہیے تو انہی کے در پر آنا ہوگا, واقعی انہی کے در پر آنا ہوگا. رسول اللہ نے جو دین دیا ہے اور جو اس کا نظام دیا ہے وہ بہترین ہے, اور اپنی طرف سے نہیں دیا. ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے دیا ہے, حالانکہ اللہ کے رسول بھی دیتے تو بھی یقین تھا کہ اللہ نے ہی دیا ہے, لیکن ولایت کے لیے تو واضح طور پر پروردگار عالم نے کہا ہے یا ایھا الرسول بلغ, واضح طور پر کہا ہے. بس یہاں پر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہوں یا امام حسن ہوں یا امام علی ہوں یا دیگر ائمہ معصومین علیہم السلام ہوں, سب کے سب اسی دین حق کو بیان کر رہے ہیں جو رسول اکرم نے بیان کیا ہے. اب میں اور بعض دفعہ کبھی سوچتے ہیں یا کبھی کوئی سادہ انسان تنہائی میں سوچتا ہو کیسے ممکن ہے نواسۂ رسول کا سر تن سے جدا کر دیا گیا, ہے نا سوال ذہن میں اٹھتا ہوگا نا, کیسے ممکن ہے؟ تو عزیزان محترم, قتل الحسین فی السقیفہ, یہ مہر تو پہلے سخت ہو چکی تھی, یہ تحریک تو پہلے ہو چکی تھی. مطلب آپ تصور کر سکتے ہیں کہ امیر المومنین جو 25 سالوں کو, جس میں امیر المومنین نے صبر کیا ہے, ان 25 سالوں کو کیسے برداشت کر رہے ہیں, کیسے صبر کو اپنے بیان کر رہے ہیں کہ میرے حلق میں گویا کانٹا تھا اور آنکھ میں تیر تھا. یہ امیر المومنین علیہ السلام کی صبر کی کیفیت ہے, یہ آنکھ میں کاٹا یا حلق میں ہڈی یا جو بھی آپ اس کی تعبیر پیش کریں ترجمے کے اعتبار سے, یہ امیر المومنین نے اپنے صبر کی کیفیت کو بیان کیا, کتنا سخت تھا. کیا دیکھ رہے تھے امیر المومنین؟ کہ تیسرے دور حکومت تک بات کہاں تک پہنچ گئی تھی کہ حکم بن عاص کہ جو رسول اللہ کی نقالی کیا کرتا تھا, جس کو رسول اللہ نے مدینہ بدر کیا تھا, جس کو رسول اللہ نے مدینے سے نکالا تھا, وہ شخص اب مدینے میں آ گیا ہے. نہ صرف یہ کہ مدینے میں آ گیا ہے بلکہ اس کی اولاد اب مدینہ کے اندر ایک جلی منصب کے اوپر ہے. یہ معاملہ کیسے پہنچا کربلا تک؟ کیا کربلا تک اچانک معاملہ پہنچ گیا؟ نہیں, تدریجن پہنچا ہے معاملہ کربلا تک. اسی لیے امام رضا نے کہا تھا کہ غدیر کو فراموش کر دیا, اس کی عاشورہ برپا ہوا ہے. اگر غدیر کو فراموش نہ کیا ہوتا تو دین صحیح اور سالم صورت میں سب کے سامنے ہوتا. یہ غدیر سے دور ہونے کی وجہ تھی. غدیر ایک جغرافیائی زمین کی بات نہیں کر رہا ہوں, فکر غدیر, فکر ولایت. ولایت جس طرح میں نے کہا تھا کہ صرف نعرہ لگا لینے کی چیز نہیں ہے, عملی طور پر مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو ولایت کے سانچے میں ڈالنا ہے. اسی طریقے سے غدیر بھی اب صرف ایک سرزمین کا نام نہیں ہے, جس طرح کربلا اب ایک فکر کا نام ہے, اس سرزمین کے ساتھ ساتھ کربلا ایک فکر بھی ہے, اسی طرح غدیر بھی ایک سرزمین کے ساتھ ساتھ ایک فکر ہے. اور اب یہ غدیر سمجھ میں آئے گی کربلا کے ذریعے, اب سمجھ میں آئے گی کربلا کے ذریعے. جو کربلا کی محدودیت کا قائل ہوگا وہ غدیر کی محدودیت کا قائل ہوگا, جو کربلا کی وسعت کا قائل ہوگا وہ ولایت کی وسعت کا قائل ہوگا. بس میں اور آپ ان تمام مطالب کو کیوں نہیں سمجھتے تھے کہ ولایت کون سا مقام چلی ہے پروردگار عالم کی جانب سے؟ میں نے آپ سے پہلی مجلس میں کہا تھا, آپ خود یہ کبھی سوچئے گا. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اسی وقت آپ نہ دی جاتے ہیں, آپ خود سوچئے گا اس بات کو اور دقت کیجئے گا کہ کیا امام حسین کو یا امام علی کو یا امام حسن کو یا دیگر ائمہ معصومین علیہم السلام کو اس بات کی ضرورت ہے کہ میں اور آپ ایک جگہ پر جمع ہوں اور جمع ہونے کے بعد ان کا ذکر کریں؟ خود بتائیے, ان کو ضرورت ہے؟ بہت اچھی تعبیر پیش کی ہے آغائے قراتی حفظ اللہ نے, بہترین مفسر قرآن ہے, بہترین تفسیر کرتے ہیں قرآن کی. کسی نے آ کے ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کیوں ہم اللہ کے لیے اس کی بارگاہ میں جھکیں, اس سے اللہ کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کسی جوان نے آ کے پوچھا ہوگا, اس کا انہوں نے بہترین جواب دیا, کہا کہ تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا میں پروردگار عالم کی نسبت سے بغیر کسی واسطے کے تم سے بات کروں تو تم نہیں سمجھ پاؤ گے, لہذا میں اللہ کے مخلوق کے ذریعے تمہیں خالق تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں, مخلوق کے ذریعے تمہیں خالق تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. کہنے لگے اگر سب لوگ اپنا گھر سورج کے رخ میں بنا لیں, سورج کی روشنی میں کمی ہوں گی, سب اپنا گھر سورج کے رخ پر بنائیں, سورج کی روشنی میں کمی پڑ جائے گی, سورج مان پڑ جائے گا. اچھا سب لوگ سورج سے فرض کیجئے کہ گھر اپنا سورج کے اپوزٹ رخ پر بنا لیں, سورج کی روشنی زیادہ ہو جائے گی, نہ اس طرف گھر بنانے سے اس کی روشنی میں کوئی فرق پڑے گا نہ اس طرف گھر نہ بنانے سے اس کی روشنی میں کوئی فرق پڑے گا. اب جب اس طرف بنانے اور نہ بنانے سے اس کی روشنی میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا, اسی طریقے سے میں اور آپ اللہ کی عبادت کریں, اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, مجھے اور آپ کو فرق پڑے گا. میں اور آپ, اللہم صل علی محمد وآل محمد, میں اور آپ کربلا کا ذکر نہ کریں, کربلا کو کوئی فرق نہیں پڑنا, مجھے اور آپ کو فرق پڑنا ہے کہ میں اور آپ کربلا سے دور ہو جائیں گے. اور جن اقوام کے پاس کربلا جیسی نعمت نہیں ہے, میں نے آپ سے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ جن کے پاس ولایت نہیں ہے, جن کے پاس کربلا نہیں ہے, جن کے پاس سیرت حسین نہیں ہے, جن کے پاس سیرت آئمہ نہیں ہے, آج وہ مسلمانوں کے دشمنوں کے تلوے چاٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور جن کے پاس ولایت ہے ان پر لاکھ پابندیاں لگا دی گئی مگر پرچم ولایت سر بلند رہا ہے. جن کے پاس ولایت ہے, ولایت کامیابی کی طرف لے کے جاتی ہے, تنزلی کی طرف نہیں لے کے جاتی. اگر میں تنزلی کی طرف جا رہا ہوں تو میں دیکھوں کہ کس کی ولایت کے سائے میں ہوں, ولایت حق کے سائے میں ہوں یا نہیں ہوں. دونوں ولایتوں کو بیان کیا ہے نا قرآن نے, ولایت حق ولایت باطل. ولایت اللہ اور ولایت الشیطان دونوں کی حکومتیں ہو سکتی ہیں, دونوں کی حاکمیت ہو سکتی ہے. مجھ پر کون حکومت کر رہا ہے, حسین ابن علی یا کوئی غیر؟ اندر کی کربلا میں تلاش کریں اپنے اندر, ایک حق اور باطل کی نبرد ہے. اور میرا اور آپ کا مکتب جو ہے نا, جو اتنی مصیبتیں, اتنی مشکلات, اتنے مصائب, اتنے آلام جو برداشت کیے ہیں, یہ کوئی مشکلات نہیں ہیں, یہ کوئی آلام نہیں ہیں. ابھی ایک جگہ مجلس میں کہہ رہا تھا, ہم سے لوگ آ کر مشکلات بیان کرتے ہیں, صحیح ہے, ہوں گی مشکلات, حوصلے تو بلند کرنے چاہیے نا. مولانا ہمیں لوگ گھر کرائے پہ نہیں دیتے, یہ ہمارے لیے مشکل ہے. مولانا ہمیں اچھی جابز نہیں ملتی, یہ ہمارے لیے مشکل ہے. طرح طرح کی مشکلات, یہ بھی کوئی مشکل ہے. اس راہ میں تو جتنی مشکلیں ہیں برداشت کی جائیں, تو مجھے اور آپ کو حوصلہ میسا میں تمار سے لینا ہے. کیا ہوگا, زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, سوری پہ لٹکا دیے جائیں گے, ہاتھ پیر کاٹ دیے جائیں گے, زبان کھینچ دی جائے گی. اتنا حوصلہ ہونا چاہیے نا, اس ایکسٹریم لیول پر جا کر سوچیں. شیعہ کوئی آسان مکتب نہیں ہے, آسان راہ نہیں ہے, یہاں پتھر بھی کھانے پڑیں گے. تو کیا ہوا, انبیاء علیہ السلام نے نہیں کھائے تھے؟ حق کی راہ میں انبیاء علیہ السلام کو پتھر نہیں مارے جاتے تھے؟ خیر الخلق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار قریش سے پتھر نہیں کھائے تھے؟ صعوبتوں کو برداشت نہیں کیا تھا, مشکلات کو برداشت نہیں کیا تھا؟ اس راہ میں آسانیاں نہیں ہیں, اس راہ میں مشکلات ہیں, اور ان مشکلات کے لیے میں اور آپ پہلے سے ذہنی طور پر تیار بھی ہوں اور آمادگی بھی کریں. آمادگی بھی شرط ہے. آئمہ معصومین علیہ السلام نے سکھایا ہے ہمیں یہ. بس اس راہ میں مجھے اور آپ کو جس مکتب کا ہم نے انتخاب کیا ہے نا, چاہے انتخاب کیا ہے, چاہے خداوند متعال کے لطف و کرم سے مل گیا ہے, چاہے ہم نے خود منتخب کیا ہے, چاہے اللہ کی جانب سے مل گیا ہے, دونوں صورتوں میں یہ بات طے ہے کہ یہاں بہت زیادہ شرائط اور مشکلات آئیں گی, بہت آئیں گی. ابھی تو ابتدا ہے, ابھی تو آگے دیکھیے, جیسے جیسے ظہور امام سے نزدیک ہوتے جائیں گے اور شدید مشکلات آتی جائیں گی اور پریشانیاں آتی جائیں گی. لیکن میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ میری اور آپ کی ذمہ داری یہ کہ اپنے ایمان کو سلامت رکھیں, اپنے دین کو, اپنے مکتب کو, اس کا حفظان کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ دامن قرآن و اہل بیت کو تھامے رہیں. یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے, کیونکہ ہم نے کبھی باطل کے آگے جھکنا نہیں سیکھا, کبھی باطل کے آگے جھکنا نہیں سیکھا. اب میں آپ کو ایک جملہ, ایک روایت امام صادق علیہ السلام کی سناتا ہوں, اور اس کے بعد ایک اور جملہ کسی اور کو سناتا ہوں کہ مکتب کے اندر کیا فرق ہے, اسلام حقیقی و اسلام ولائی و اسلام قدیری, ہمیں کس طریقے سے باطل کے آگے قیام کرنے کا حکم, اور کس طریقے سے باطل کو دو ٹوک جواب دینے کا حکم دے رہا ہے. کیوں اب عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام کیا, کیوں دیگر ائمہ معصومین علیہ السلام نے سلاطین جور کے ساتھ اپنی اس طریقے کی رفتار رکھی کہ اگر ہارون خط لکھے اور کہے کہ دوسرے لوگ مجھ سے ملنے آتے ہیں, جعفر ابن محمد آپ ملنے کیوں نہیں آتے, تو امام جواب کیا دیتے ہیں؟ نہ تمہارے پاس ایسی کوئی چیز ہے جس سے میری آخرت کو فائدہ ملے, نہ میرے پاس ایسی کوئی چیز ہے جس کے لٹ جانے کا مجھے خوف ہو, لہذا میں تمہارے پاس کیوں آؤں؟ کہا آپ ایسے آیا کریں. دوسرا خط لکھا, کہا آپ ایسے آ جایا کریں. امام نے کہا کہ جس کو دنیا سے بیزاری کرنی ہوگی, جس کو دنیا سے محبت ہوگی وہ تمہارے پاس آئے گا, اور جس کو اپنی آخرت تباہ کرنی ہوگی وہ تمہارے پاس آئے گا. یعنی امام نے بتا دیا نا, نہ مجھے دنیا اختیار کرنی ہے کہ میں تمہارے پاس آؤں, اور نہ ہی مجھے اپنی آخرت کو تباہ کرنا ہے کہ تمہارے پاس آؤں. اب یہاں پر ایک روایت امام صادق علیہ السلام کی بیان کی جاتی ہے, من ارضا سلطانا جائرا بسخط اللہ فخرج من دین اللہ, جو اللہ کی معصیت اختیار کر کے ظالم بادشاہ کو راضی کرے وہ دین خدا سے خارج ہے. یہ کس کا فرمان ہے؟ حضرت امام صادق کا. اس کے مد مقابل احمد بن حنبل و دیگر افراد کیا بیان کرتے ہیں کہ اگر ظالم حکام تم پر ظلم کرے تو اس ظلم پر صبر کرو. اسلام کیا حکم دیتا ہے؟ تشیع کیا حکم دیتی ہے؟ حسینیت کیا پیغام دیتی ہے؟
کہ ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق بلند کرنے کا نام افضل عبادت ہے. اب مشکلات آئیں گی یا نہیں آئیں گی بتائیے. تشیع میں, تشیع سے وابستہ افراد, کیا حکمران و حکام راضی ہوں گے اس عزداری سے؟ خصوصاً اس سے کہ جس میں تحرک ہو, جس میں بیداری ہو, جس میں شجاعت ہو, جس میں حماسہ ہو, جس میں ولایت کا حقیقی پیغام ہو, جس میں حقیقی ولی علی ابن ابی طالب کو اور ان کی اولادوں کو قرار دیا جائے, کیا یہ سلاطین جوہر راضی ہوں گے؟ ہرگز, کبھی نہیں ہوں گے. اور یہی کہہ کر امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا کہ یزید جیسا حاکم تم پر حکمرانی کرے تو عالم اسلام السلام, تو ایسے اسلام پر فاتحہ پڑھ لینی چاہیے. کیوں کہا امام حسین نے یہ؟ تھوڑا سا وقت آپ کا میں چاہتا ہوں کہ کیوں کہا امام حسین نے یہ, کیا معاملہ تھا؟ یزید فاسق تھا, حکومت میں آنے سے پہلے بھی فاسق تھا. یہ حکومت میں آنے کے بعد امام حسین علیہ السلام کیوں قیام کر رہے ہیں؟ جزاکم اللہ. فاسق تھا, پہلے بھی فاسق تھا نا. امام حسین نے خط لکھا تھا امیر شام کو, اس خط میں واضح طور پہ لکھا تھا کہ تم اپنے سگباز شرابی فاسق بیٹے کی بیعت لے رہے ہو, واضح لکھا تھا. پہلے بھی فاسق تھا, حکومت میں آیا تو کیا مسئلہ ہوا؟ اور امام حسین نے قیام کیوں کیا؟ امام حسین نے کہا کہ دیکھو, انسان اگر اپنی ذاتی طور پر فاسق ہو, عمل سے امام حسین کی پتہ چل رہا ہے, اگر ذاتی طور پر انسان فاسق ہو, اور علماء نے اس کی شرح کی ہے, شرح کی ہے اس کی, کہ اگر ذاتی طور پر کوئی شخص فاسق ہو تو اس کا فسق اس کی حد تک محدود رہتا ہے, ایسا ہی ہے نا. لیکن اس فاسق کو آپ کسی ادارے کا سربراہ بنا دیں, اسی فاسق کو, اسی فاجر کو, اسی بے دین کو, اسی بے عمل کو آپ کسی ادارے کا سربراہ بنا دیں تو کیا ہوگا؟ وہ فسق و فجور صلاحیت کرے گا پورے ادارے میں. آپ دائرے کو اور وسیع کر دیجئے, آپ اس کو شہر کا حاکم بنا دیجئے, تو پورے شہر کے اندر فسق و فجور. کیوں؟ کیونکہ فسق و فجور میں خود مبتلا ہے. اب تمام فسق و فجور کو ایک حجیت دے دے گا, قانونی حیثیت دے دے گا. امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ یہ فاسق و فاجر امت مسلمہ پر بطور حاکم حکومت کرے فعل الاسلام السلام, پھر تو اسلام کے اصل نقش ہی مٹ جائیں گے, پھر تو اسلام کے اصل نقش مٹ جائیں گے. اس لیے امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا, اور کس شجاعت کے ساتھ! اللہ اکبر, کہ بی بی ام سلمہ آ کر منع کر رہی ہیں, آپ عراق کی جانب نہ جائیے. کہا کہ نانی, میں نے اپنے نانا کو خواب میں دیکھا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ اب دین بچانے کو تمہارے خون کی ضرورت ہے, دین بچانے کے لیے میں عراق کی جانب جاؤں گا. مدینہ سے نکلتے ہی امام حسین علیہ السلام نے اپنے اٹل فیصلے کو سنا دیا تھا. مکہ میں امام حسین کے پاس مختلف لوگ آ رہے ہیں, عبداللہ ابن زبیر آ رہے ہیں, عبداللہ ابن عمر آ رہے ہیں, آ کر امام حسین سے کہہ رہے ہیں آپ مت جائیں. امام حسین نے کہا میں جاؤں گا. امام حسین سالبیہ کے مقام پر پہنچتے ہیں, کہا جس کو جان دینے کا شوق ہو وہ ہمارے ساتھ چلے, ہم وہاں پر حکومت کرنے نہیں بلکہ اپنی جان دے کر نظام ولایت کو بچانے جا رہے ہیں. میں اس سرزمین کی طرف جاؤں گا. ہور آتے ہیں, راستہ روکتے, کربلا میں پہنچتے ہیں, امام حسین علیہ السلام قیام کرتے ہیں. آٹھ دن کی بستی بستی ہے, عاشور کے دن شہید ہو جاتے ہیں. سرزمین خود اپنے پیسوں سے خریدتے ہیں, اپنی قبروں کے نشان خود بناتے ہیں. ان قبروں کے نشان بنانے کے بعد اس زمین کو ہبا کر دیتے ہیں, اور یہ جانتے ہیں کہ تعصب قیامت تک میرے زائرین آئیں گے. ان زائرین کا اکرام کرنا ایک شرط, اور ہمارے لاشوں کو دفن کرنے کی کوشش کرنا دوسری شرط. عصر عاشور جب امام حسین جا رہے تھے تو امام حسین نے کہا تھا, اے میری بہن زینب, کوئی پرانا لباس مجھے لا دو. لباس کہنا جو آپ سنتے ہیں نا, پرانا لباس مجھے لا دو. امام حسین علیہ السلام نے, جب جناب زینب نے ایک پرانا کرتا امام حسین کو لا کر دیا, روایت میں امام حسین نے اس کو تار تار کیا. جب بی بی نے پوچھا, مولا اس کو تار تار کیوں کر رہے ہیں, اس کو پارا پارا کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ یہ اشقیا میرے لباس کو میری شہادت کے بعد میرے بدن سے اتاریں گے. لہذا اس پرانے لباس کو دیکھ کر
یہ چھوڑ دیں گے کہ یہ لباس کسی کام کا نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام کو تو یہ بھی معلوم تھا کہ جس میدان میں اب عبداللہ نے قدم رکھا ہے یہ کتنے دن کی بستی بسے گی اور اس کے بعد کیا ہوگا. مولا کو معلوم تھا کہ میری بچی کے تماچے لگیں گے. مولا کو معلوم تھا کہ میری بہنوں کی سروں سے چادریں چھینیں گی. مولا کو معلوم تھا کہ میرا فرزند توہ و زنجیر و بیڑیوں کے اندر مبتلا ہوگا. مولا کو معلوم تھا کہ خیموں میں آگ لگے گی. مولا کو معلوم تھا کہ لاشیں بحال کیے جائیں گے. پھر یا عبداللہ آپ اتنی بڑی قربانی دینے کیوں جا رہے ہیں؟ کہ انما فرشد لطلب اصلاح فی امت جدی. اپنے جد رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لیے سب کچھ اب عبداللہ نے قربان کر دیا, سب کچھ اب عبداللہ نے لٹا دیا. اے خدا, اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا, اور اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا؟ امام حسین علیہ السلام اپنا سب کچھ لٹا کر گویا پروردگار کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں, اے خدا میں نے تیری خوشنودی کو پا لیا, میں نے سب کچھ پا لیا. اور اے یزید, تو ظاہر کے اعتبار سے تو اپنے تخت کو بچا لے گا, چند سال کے بعد یہ تخت اتنا بدنام ہو جائے گا کہ تیری اولاد بھی اس تخت پر بیٹھنے سے انکار کرے گی. یہ اب عبداللہ کے قیام تھا. بس عزیزان, 28 رجب کی وہ سواری یاد ہے, کتنی شان سے اہل حرم اپنی اپنی محملوں میں سوار ہوئی تھی. بنات رسول اللہ, رسول اللہ کی بیٹیاں, رسول اللہ کے گھر کی خواتین کتنی شان کے ساتھ 28 رجب کو چلی تھیں, 2 محرم کو کربلا پہنچی تھیں. مگر 11 محرم کی سواری تو الگ ہے. 11 محرم کو زینب کے ہاتھ پشتے گردن سے بندھے ہوئے ہیں. 11 محرم کو ام کلثوم کے ہاتھ پشتے گردن سے بندھے ہوئے ہیں. 11 محرم کو لبابہ اور رباب کے ہاتھ پشتے گردن سے بندھے ہوئے ہیں. 11 محرم کی سواریاں اور ہیں, 28 رجب کی اور تھی. معاملہ اور آگے بڑھ گیا. کوفہ میں داخل ہوا کاروان, اور اب جب کوفہ میں داخل ہوا نا تو اہل حرم کو ایسی جگہ سے گزارا گیا جہاں تماشائیوں کا رش تھا, جہاں مجمع اکٹھا کیا گیا تھا, جہاں لوگوں کو تماشا دیکھنے کے لیے بلایا گیا تھا. اب اہل حرم کے ناقے درمیان سے گزر رہے ہیں, بے کجاوہ بے محمل اونٹ گزر رہے ہیں. بیان کیا جاتا ہے جناب زینب اولیاء مقام کے ساتھ امام حسین کی 4 سالہ یتیمہ بھی تھی, الاتش الاتش کہتی ہوئی روتی ہوئی جا رہی تھی. کہیں پر کچھ اور منظر تھا کہ کوفہ والے آ کر صدقے کے خور میں آل محمد کو دے رہے تھے, اور ام کلثوم بچوں کے ہاتھ سے وہ خور میں لے لے کر واپس دے کر کہتی تھی کہ ہم آل محمد پر صدقہ حرام ہے. بس عزیزان محترم, اس بچی کی الاتش کی صدائیں بلند ہوئی. وہاں ایک معظمہ اپنے گھر سے نکلی, ہاتھ میں کوزہ ہے. ایک مرتبہ بچی کے سامنے کوزہ ہاتھ پیش کیا اور کہنے لگی, ہے بچی تم پانی پی لو, اس کے بعد میری 3 دعائیں پروردگار کی بارگاہ میں کرنا, میری 3 دعائیں اللہ کی بارگاہ میں کرنا. جناب زینب نے کوزہ تھام لیا اور اپنی بھتیجی سے کہا, اے سکینہ, اے رقیہ, پہلے دعائیں کرو اس کے بعد پانی پینا. بس عزیزان محترم, ایک مرتبہ بچی سے دعائیں کروائی جانے لگی. پہلی دعا کون سی تھی؟ کہا, جس طرح تم یتیم و اسیر ہوئی ہو, خدا کرے میرے بچے یتیم و اسیر نہ ہو. بچی نے دست دعا بلند کیے, کہا, پروردگارا, جیسے میں یتیم و اسیر ہوئی ہوں, اس معظمہ کے بچے یتیم و اسیر نہ ہو. کہا, دوسری دعا کیا ہے؟ کہا, دوسری دعا یہ ہے, میرا شوہر سفر پر گیا ہے, خیریت سے واپس پلٹے. بچی نے دعا کی. اب تیسری دعا کیا ہے؟ کہا, تیسری دعا یہ ہے کہ اللہ مجھے مدینے کی زیارت نصیب کرے. اب جو زینب نے مدینے کا نام سنا, ایک مرتبہ کہا, اے بی بی مدینہ کیوں جانا چاہتی ہے؟ کہا, ماں, میں اللہ کے رسول کی زیارت کروں گی, ان کے خانوادے سے ملاقات کروں گی. کہا, ان کے گھر والوں کو پہچانتی ہو؟ کہا, پہچانتی ہوں. کہا, گھر میں کون ہے؟ کہا, میرا آقا حسین ہے, میری آقا زادی زینب ہے. ایک مرتبہ سیدہ زینب نے کہا, ام حبیبہ, پہچانا نہیں میں تیری آقا زادی زینب, وہ تو کے نیزہ پر سر حسین, اور یہ یتیمہ حسین کی یتیمہ ہے. بس بعض مقاتل نے لکھا, اس معظمہ نے بلند آواز سے کہا, با حسینہ, وہ
الذين ظلموا ايام غلب ينقلبون انا لله وانا اليه راجعون. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا کے اعمال و انصار میں شامل فرما، مولا کے قلب مطہر کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، آئمہ معصومین علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، دنیا میں مومنین و مومنات جہاں کہیں آباد ہیں مسلمین و مسلمات، پروردگار سب کی جان مال عزت و آبرو ایمان کی حفاظت فرما، امت مسلمہ کو متحد فرما، گروہان کفر و نفاق کو منتشر فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما، پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا علماء اعلی مراجع اعظم بلخص مقام معظم رہبری کا سایہ مستدام فرما، مجاہدین حق بلخص قاسم سلیمانی و ابو اسرائیل کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ بلخص سیدہ زینب کے روضے کی، سیدہ رقیہ کے روضے کی، امام اسکلین علیہ السلام کے روضے کی، تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، زائرین امام حسین علیہ السلام کو صاحب خیریت سے اپنے وطن پلٹنا نصیب فرما، امام حسین کی معرفت عطا فرما، اعضائے امام حسین سے ہمیں صحیح نتیجہ اخذ کرنے کی توفیق عنایت فرما، مقاصد امام حسین کو فروغ دینے کی توفیق عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا امام حسین کی زیارت سے مشرف فرما، مقامات مقدسہ کی زیارت سے مشرف فرما، پروردگار ہماری حیات کو آل محمد کی پاکیزہ حیات کے صدقے میں پاکیزہ فرما، ہماری موت کو عام موت قرار نہ دے بلکہ راہ حسین میں مرگ شہادت نصیب فرما، پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا راہ اہل بیت میں فروغ علوم آل محمد کے سلسلے میں، علوم آل محمد کو حاضر کرنے کے سلسلے میں زندگی کو روا دوا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء بجاہ النبی الامین و آلہ الطیبین الطاہرین ماتم حسین.